الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرين گزشتہ جمعہ غالباً توبہ سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں. بنیادی بات جو ذکر کی تھی وہ یہ کہ یہ جو توبہ ہے یہ اصل میں تریاق ہے گناہوں کا. جس طریقے سے جب کسی کو کوئی سانپ یا کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو اس کاٹے کے علاج کے لیے تریاق ہوتا ہے جس سے اثر زہر کا زائل ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ جو گناہ ہیں یہ ہماری روح کو اور بدن کو بیمار کر دیتے ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے خاص طور پر روح بیمار ہو جاتی ہے اور اس کا اثر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان گناہوں کا تریاق عطا فرمایا اور وہ توبہ کی شکل میں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا. گناہ سب سے ہوتے ہیں. گناہ کا ہونا اتنا برا نہیں جتنا گناہ پر باقی رہنا, اس پر اصرار کرنا, وہ زیادہ بدتر بات ہے. بحیثیت انسان کے, بشر ہونے کے, بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے تو فوراً اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. اس پر انسان کو ڈھٹائی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور بار بار اس گناہ کا عمل نہیں دہرانا چاہیے. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. بزرگان دین سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ توبہ و استغفار کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ و استغفار, ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں, ان پر توبہ و استغفار ایک قسم تو یہ. دوسری یہ کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, تو عبادتوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس پر استغفار, اس پر توبہ و استغفار آدمی کرے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس استغفار پر بھی استغفار, کہ ہم جو استغفار کر رہے ہیں, ہم جو توبہ کر رہے ہیں, یا اللہ یہ خود اس قابل ہے کہ اس پر بھی استغفار کی جائے جیسی کرنی چاہیے. توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح کرتے ہیں, شام کچھ اور معاملہ ہوتا ہے, شام کو کرتے ہیں, صبح کچھ اور معاملہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس استغفار پر بھی استغفار. تو اس طرح سے کل یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں. استغفار تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے, البتہ جب آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے, اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے, تو یقیناً کسی نہ کسی کے پاس وہ جاتا ہے, رجوع کرتا ہے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. تو بزرگان دین سے جو بات ہم تک پہنچی وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو قدم رکھوایا جاتا ہے وہ یہ کہ توبہ کرائی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, تم اگر اصلاحی عمل شروع کرانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے توبہ کرو پچھلے گناہوں پر, بدعمالیوں پر, اللہ رب العزت سے توبہ کرو. پھر توبہ بھی دو قسم کی ہے. ایک توبہ اجمالی کہلاتی ہے, ایک توبہ تفصیلی ہے. اجمالی توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان کو مجموعی طور پر اپنے ذہن میں لائے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے, اور ان گناہوں کو ذہن میں لا کر اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ دو رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھے, پھر ان گناہوں کو ذہن میں لائے جو اس سے اب تک سرزد ہو چکے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرے کہ یا اللہ جتنے بھی گناہ مجھ سے اب تک سرزد ہوئے میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, اور اے اللہ میری توبہ قبول فرما لیجیے. یہ تو ہوئی اجمالی توبہ. لیکن محض اتنی سی توبہ کر کے آدمی خاموش ہو کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ اس کے بعد اب تفصیلی توبہ ہے. تفصیلی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جن گناہوں کا ہمیں پتہ چلا کہ ہم سے یہ سرزد ہوئے, ہم نے توبہ کر لی, اب ان میں سے بعض گناہ وہ ہوں گے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں, بعض وہ ہوں گے جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ بعض وہ گناہ ہوں گے جن کی تلافی ممکن ہے, یعنی ہم سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہو گئے کہ ہم ان کی تلافی آج کر سکتے ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے, تو اس کی تلافی کی فکر کریں, چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد. حقوق اللہ میں مثلا نماز, ہم نے نمازیں نہیں پڑھی, اب جب توبہ کر لی تو یقیناً اب تک جو نہیں پڑھی وہ سخت گناہ کا کام کیا, تو اب آدمی سوچے کہ اب کیا کروں. بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں رہی ہیں ان کو ایک کاپی میں لکھ لے, کم از کم اتنا لکھ لے کہ بھئی 15 سال کی 20 سال کی میرے ذمے نمازیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی, یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, تو اندازہ لگا لے کہ کتنے سال کی نہیں پڑھی اور کتنے سال کی پڑھ لی ہیں. اور بالغ ہونے کا مطلب اگر اور علامات 15 سال سے پہلے ظاہر ہو جائیں تو اس وقت سے آدمی بالغ شمار ہوگا, لیکن علامات کا اگر پتہ نہ چلے تو کم از کم 15 سال کی عمر سے آدمی بالغ شمار ہوتا ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. تو اگر کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کب بالغ ہوا تھا یا علامات بلوغ کب ظاہر ہوئی تھی, تو پھر 15 سال سے کم از کم لگا لے کہ 15 سال سے میں بالغ ہوا, اور اس کے بعد سے اب تک مثلا اب 35 سال کی عمر ہو گئی تو تقریباً 20 سال میں نے نمازیں نہیں پڑھی, تو ان کو اب ایک کاپی پر لکھ رہے کہ آج سے میں اپنی 20 سال کی قضا نمازیں میں نے دہرانی شروع کر دی, اور اگر اس دوران میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. یہ وصیت لکھے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی حق کی ادائیگی ہو تو 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ بغیر وصیت کے وہ گزریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے ذمے کچھ حقوق ہوں اور ہم ان کی ادائیگی پر قادر ہیں اور ہم نے اس کے لیے وصیت نہیں لکھی. کسی کا دینا ہے, کسی سے لینا ہے, اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے, تو اس کو لکھ لو کہ بھئی آج سے میں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دل میرے دل میں فکر پیدا کی, اپنی اصلاح کی, اور میں نے نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی ہے, تو اگر اب اس دوران میرا انتقال ہو جائے تو باقی ماندہ جو نمازیں ہیں ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتلائی کہ اگر آدمی اس طرح کی وصیت نہیں کرے گا اور مر گیا تو وراثہ پر آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا لازمی نہیں. اگر وصیت ہوگی تو کم از کم کل مال کے 1/3 میں آپ کی وصیت نافذ ہو جائے گی, لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں اولاد پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ ہماری نمازوں کا فدیہ ادا کرتے پھریں. اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے. تو میرے عزیز بھائی, نماز روزانہ جو نماز ہم ادا کر لیں اس کو لکھ لیں, مثلا آج فجر کی نماز ادا کر لی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, اور پھر وتر اس کے ساتھ, اس طرح سے نمازوں کی ادائیگی ہو جائے، نشان لگاتے چل جائیں، ایک چارٹ بنا لیں پورا، اور یہ ہے تلافی مافات، یہ حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی ہے. تو نمازوں کا اس طرح سے آدمی حساب کر لے. تفصیلی توبہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اگر ہم نے توبہ تو کر لی لیکن بس توبہ کر کے بیٹھ گئے، اب جو ہمارے ذمے نمازیں ہم ان کو ادا نہیں کر رہے، تو ہماری توبہ تفصیلی نہ ہوئی، کامل بھی نہ ہوئی. بلکہ اس لیے ضروری ہے یہ کہ جب ہم نے توبہ کر لی، اب جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرے آدمی. تو سب سے پہلے نمازی متوجہ ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے روزے، اس کا بھی خیال کر لے، کتنے سال کے روزے رہ گئے، تو ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرے، اور اس کے بارے میں بھی وصیت لکھے کہ میرے ذمے اتنے سال کے روزے ہیں، میں نے الحمدللہ ان کی ادائیگی شروع کر دی ہے، اور اس دوران اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے روزوں کا جو فدیہ ہے وہ ادا کر دیا جائے. اور ایسے ہی زکوٰۃ ہے، حج فرض ہے. اگر زندگی میں حج فرض ہو گیا اور اپنی نالائقی کی وجہ سے اس نے اب تک حج بھی نہیں کیا، تو فوراً فکر کرے حج کی، لیکن اس دوران وصیت بھی کرے کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن اب تک میں حج نہیں کر سکا، لیکن اب میرا ارادہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا تو انشاءاللہ میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس سے پہلے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے حج فرض ادا کر دیا جائے، تو اس کے مال میں سے تاکہ حج ادا کر. تو بہرحال اس طرح سے حقوق اللہ کو ادا کرنے کی فکر کرے آدمی. اور ایسے ہی حقوق العباد کا معاملہ ہے، ان کی بھی فکر کرے کہ کسی کا اگر لینا ہے، کوئی جسمانی حق ہے، کوئی مالی حق ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. اب آدمی توبہ تو کر لی لیکن کسی کا مال کھایا ہوا ادا کرنے کی فکر نہیں، تو توبہ کیا ہوئی پھر؟ توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں اس کا ازالہ کرے، کوشش کرے. ایک صاحب کے ساتھ ہمارا کچھ عرصے وقت گزرا، یعنی جب میں یہاں شروع میں آیا تھا، تو وہ یہاں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور نئے الحمدللہ ادھر آنا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، نماز پڑھنی شروع کی. پھر اپنے پچھلی جو غلطیاں تھیں ان کی بھی معافی مانگی، توبہ کی اللہ رب العزت سے. صرف پھر اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ انہوں نے اپنی نمازیں دہرانی شروع کی. یومیہ روزانہ 3 دن کی 4 دن کی نماز پڑھا کرتے تھے روزانہ، تو 20-25 سال کی نمازیں تھیں، تو انہوں نے 5 سال کے اندر غالباً وہ الحمدللہ ادا کر لی. پھر صرف اتنا ہی نہیں، روزوں کی بھی قضا کی، اور پھر فقط اتنا ہی اکتفا نہیں کیا، جس کمپنی میں وہ ملازم تھے وہاں مینیجر تھے، تو ان کا جو مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا اس کے ذریعے سے کچھ دکانیں بنائی تھیں، کچھ مکان خریدے تھے، کچھ پلاٹ خریدے تھے، جائیداد بنا لی تھی، اس کا بھی ازالہ کیا، مالک کو واپس کی، پلاٹ واپس کیا، دکان واپس کی. اور وہ مالک جو تھا وہ پارسی تھا، وہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہو بھائی، اگر تم نے کر ہی لیا تو مجھے تو پتا نہیں، اب تم کھا جاؤ. اس نے کہا نہیں، ہمیں آخرت کی فکر، اس لیے ہم یہ مال کھا نہیں سکتے، یہاں نہیں تو اس کا حساب وہاں دینا پڑے گا. لہذا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ انہوں نے الحمدللہ ایک ایک کر کے وہ دکان اور مال اور اس کا سب حساب کیا، اور زبردستی اس مالک نے پھر ان کو، اس وقت ان کے پاس حیروف تھی، وہ یہ کہا کہ اچھا ہے تم یہ رکھ لو، اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں رکھتا میں، یہ بھی واپس کی، تو وہ بھی واپس کر دی. یعنی بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ہیرو سے زیرو پر آ گئے، لیکن اس کی انہوں نے فکر نہیں کی، اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، علم دین حاصل کیا، پورے عالم بنے، عمر بڑی عمر میں، چھوٹی عمر کی بات نہیں کر رہا، اور ماشاءاللہ اب بھی الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے. بہرحال یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے، اور ابھی موجود ہیں وہ. تو بہرحال جب جس کو فکر ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح سے فکر کرتا ہے. ہم آج غور کریں کتنی فکر ہمیں ہے، کیا ہم میں ہر شخص ایسا ہے کہ اس سے کبھی گناہ کوئی سرزدی نہیں ہوا، کتنے حقوق اللہ کے ہیں جو ہم نے ضائع کیے، کتنے حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے ہم نے ضائع کیے، لیکن ان بندوں کے حقوق تو ضائع کر دیے، کیا اس کے ازالے کی بھی کوئی فکر ہم نے کی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. بہرحال نمازوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی پر اللہ رب العزت نے آسانیاں بہت عطا فرمائی ہیں ہمیں، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض ادا کر لے، مثلا فجر کی نماز کے ساتھ دو رکعت فرض پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر کا قرض ادا کر دے، عصر کے ساتھ عصر کا، مغرب کے ساتھ مغرب کا، عشاء کے ساتھ عشاء کا، اور ساتھ میں فجر بھی پڑھ لے. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ دو فرض ادا کرے تو دو سال کی ادا ہو جائیں گی، جیسی سہولت ہو. یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پانچوں وقت کی نماز کا قرض ادا کر دے اللہ رب العزت کا، تو جیسے سہولت ہو. البتہ اس کو لکھتا رہے یومیہ، ایک چارٹ بنا لے اور اس کو لکھتا رہے. اور اس میں ایک اور سہولت ہے کہ ہم جو نفلیں ادا کرتے ہیں بجائے نوافل پڑھنے کے، قرض فرض جو قضا ہو چکی ان کو ادا کر لیں. یہاں ایک بات اہم ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی سنت موقعہ کا کیا کریں، ہمارے ذمے بہت نماز قضا ہیں تو ہم سنت موقعہ کی جگہ بھی انہیں پڑھ لیا کریں؟ یہ درست نہیں. سنت موقعہ تو ضروری سنتیں ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی اپنی جگہ پر ہے، ان کو پڑھیے. البتہ جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو نفلوں کی جگہ بجائے نفل پڑھنے کے آپ قضا نماز پڑھیے، ادا کیجیے. اور فجر کے بعد ویسے نفلیں پڑھنا ممنوع ہے، لیکن قضا نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جائز ہے. قضا نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جائز ہے. عصر کے بعد بھی نفلیں پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی قضا نماز ادا کرنا چاہے تو جائز. دیکھیے یہ بھی سہولت ہے، اس سہولت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، کئی سالوں کی زکوٰۃ واجب لیکن ہم نے ادا نہیں کی، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں فکر ڈال دی، اب اس کی ہم فکر کریں، حساب کتاب لگا لیں. حساب کتاب میں ایسا حساب لگائیں کہ زیادہ ادا ہو جائے، زیادہ نکل جائے، کم نہ ہو. اور پھر اگر یکمشت وہ نہ نکال سکیں کم از کم حساب تو کر لیں. حساب کرنے سے یہ ہوگا کہ مثلا ہم نے اندازہ لگایا کہ بھئی 10 لاکھ روپے ہمارے ذمے جو ہے وہ زکات نکلتی ہے 10 سال کی 20 سال کی. اب چاہے یکمشت ہم ان کو ادا نہ کریں، ہم تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہیں، جیسا جیسا مال آتا رہے ویسے ویسے اس کی ادائیگی کرتے رہیں، اور اپنے پاس ایک کتاب میں لکھتے بھی رہیں کاپی میں کہ بھئی اتنے سال کی اب زکات ادا ہو گئی، اتنی کی رہ گئی. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے، وصیت لکھ دیں کہ اگر مر جاؤں تو جو زکات میرے ذمے رہ گئی ہے وہ ادا کر دی جائے میرے مال میں سے. تو کم از کم ایک تہائی مال میں سے تو اولاد آپ کی اس وصیت کی پابند ہے، اس کے بعد باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا. تو اس طرح سے انشاءاللہ حقوق اللہ ہمارے اللہ نے چاہا تو معاف ہو جائے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، باقی اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ طریقے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتلائے ہیں آپ کے طریقوں سے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ چونکہ بہت معاف کرنے والے ہیں لہذا جہاں توبہ کر لی اب کیا نہیں، جب تک زندگی ہے تلافی معافات کی کوشش کرتے رہیے. ہاں اگر تلافی معافات کرتے ہوئے انسان رخصت ہو گیا تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف فرما دے، کیونکہ اپنی سی کوشش تو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو سکا، جو بن پڑا وہ ہم نے کیا، نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی، جو مال آتا رہا وہ ہم اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے نیک بندے اس فکر میں رہے ہمیشہ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک رسالہ بھی اس سلسلے میں لکھا العذر والنذر کے نام سے، اور اس میں اپنے متعلقین کو لکھا کہ بھئی چونکہ ہمارا آپ کا تعلق رہا ہے زندگی میں اور نہیں پتا کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، اس لیے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی حق رہ گیا ہو تو اپنا حق ہم سے آگے وصول کر لیں، اور اگر وصول نہیں کرنا چاہیں تو للہ اسے معاف کر دیں. حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عزیزوں اور رشتے داروں کو ایک ایک ہر آدمی کو یہ عریضہ بھیجا جو بعد میں رسالے کی شکل میں بھی چھپ گیا. اسی طرح مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تلافی معافات کے نام سے اپنے عزیزوں کو خط لکھا. بات یہ ہے کہ یہ کام وہ کرتے ہیں جنہیں آپ نے آخرت کی فکر ہو، جنہیں فکر ہی نہیں ہے وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا، لیکن جس کو فکر ہے وہ ضرور یہ بات یہ کام کرے گا. انہوں نے اپنے تمام عزیز و رشتے داروں کو خط لکھا اور اس کا عنوان جو رکھا وہ یہ کہ کچھ تلافی معافات، اور پھر اس میں یہی مضمون لکھا کہ زندگی میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنے حقوق جو ہے وہ ہم سے کسی کے رہ گئے ہوں گے ہمیں پتہ نہیں. اگر کوئی حق آپ کا باقی ہے ہمارے ذمے تو وہ آ کر وصول کر لیں یا پھر معاف کر دیں. تو یہ انتہائی ضروری چیز ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا صحابہ کرام کے سامنے کہ میں نے اگر کسی کو مارا ہو, میں نے اگر کسی کو برا بھلا کہا ہو, اگر پیٹ پر کچھ مارا ہو تو پیٹ حاضر, یا اور کسی طریقے سے میں نے کوئی کام کیا تو آج بدلے کے لیے میں حاضر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو آخرت سے سبکدوش کرنے کے لیے دنیا میں پیش کر دیا تو آج میں اور آپ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے. اس لیے یاد رکھیے کہ آخرت کی رسوائی وہ بہت زیادہ ہے, دنیا کی رسوائی بہرحال کم ہے, جتنی بھی ہو جائے یہاں کی رسوائی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس لیے اگر یہاں کچھ رسوائی بھی حصے میں آ جائے اللہ سے دعا تو یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ فرمائے, یہاں بھی پردہ پوچھیاں فرمائے, وہاں بھی پردہ پوچھیاں فرمائے, لیکن اگر کوئی حصے میں آتی ہے تو آدمی اس کو خوشی خوشی قبول کر لے, برداشت کر لے, اس لیے کہ آخرت کی رسوائی سے بہرحال یہ بہتر. جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں, ان سے جب گناہ سرزد ہو گیا انہوں نے علی الاعلان آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی گناہ سرزد ہو گیا, ہمیں پاک کر دیجئے آپ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے تو اس کو ان کو ٹالنا چاہا کہ کسی طریقے سے وہ ہو جائیں, لیکن جب ان کو تو چونکہ انتہا درجے کی آخرت کی فکر تھی اس لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کرتی رہیں, یعنی اس میں خواتین بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آتے تو پھر جو حکم تھا شریعت کا وہ ان پر لاگو کیا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کی زبانوں سے کچھ باتیں نکل گئیں, آپ نے فرمایا ان کے بارے میں کچھ نہ کہو, انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. تو آدمی جب توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, پھر وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ دنیا والے کیا کہیں گے, دنیا والوں کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اس لیے آدمی کو اپنی فکر آخرت کی کرنی چاہیے. تو ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ہمارے لیے معاملات کو صاف کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خاص طور پہ فرمائی کہ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے آدمی ان کو ادا کرنے کی فکر کرے, جب توبہ کر لی اب ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. اب ٹھیک ہے ہم یکمشت کسی کو مال نہیں دے سکتے, تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ادا کرنے کی فکر کریں, اور اگر بالفرض ہم ادا کرتے ہوئے انتقال کر جائیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت آخرت میں جس کا حق ہے اس کو اپنی طرف سے دے کر راضی فرما لیں گے. اور میں تو ہمیشہ ایک بات پہلے بھی عرض کی اب بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک دعا تو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں. دوران طواف تو عام طور پر اس کا اتفاق ہوتا ہے لوگوں کو پڑھنے کا, لیکن اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں. اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک وحقوقا کثیرۃ فیما بینی وبین خلقک, اللہم ما کان لک منها فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ عنی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت سے حقوق ایسے ہیں, اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک, اللہ آپ کے اور میرے درمیان بہت سے حقوق ہیں, جو میرے اوپر حقوق ہیں آپ کے اور ایسے بہت سے حقوق ہیں جو مخلوق کے اور میرے درمیان ہیں, تو اللہ جو آپ سے متعلق ہیں آپ انہیں تو معاف فرما دیجیے, اور جو مخلوق سے متعلق ہیں انہیں بھی آپ ہی برداشت کر لیجیے, یعنی آپ میری طرف سے انہیں ادا فرما دیجیے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اس لیے کہ گناہوں کو آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو بہرحال یہ دعا تو کرتے رہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازالے کی فکر بھی کرتے رہیے. ازالے کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر اس دوران انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ فکر کی بات نہیں ہے, اللہ رب العزت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, اپنے ذمے لے لیں گے وہ, اور وہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا فرما دیں گے اور صاحب حق کو راضی فرما دیں گے قیامت کے دن. اس لیے توبہ اپنی کامل کرے آدمی. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو میں نے بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا فرما دیں گے, تو یہ میں نے ایسے ہی عرض نہیں کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اس واقعے کو دلیل بنایا ہے, جو واقعہ آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں, ایک شخص کا واقعہ جس نے 99 قتل کیے تھے, اور پھر جب اللہ نے اس کے دل میں توبہ کا خیال ڈالا تو کسی عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھئی میں نے اتنے قتل کیے ہیں, کیا میرا بھی میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے, کیا میرے لیے بھی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو تو اس نے کہا کہ بھئی تو نے تو بڑے گناہ کیے، بڑے قتل کیے، لہذا تیرے تو کوئی راستہ نہیں معافی وافی کا. اس نے کہا اچھا. تو اس نے کہا چل جب نہیں ہے تو ایک اور صحیح، اس کو بھی قتل کر دیا کہ 99 جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح 100 ہو گئے پورے. اور پھر اس کے دل میں کافی عرصے بعد پھر خیال آیا، اب کسی اور راہب کے پاس گیا، عیسائی صحیح عالم کے پاس. تو اس نے کہا کہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، جو غلطی ہو گئی وہ تو ہو گئی، اب کوئی زندہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا آپ تم لیکن یہ کام کرو کہ ایک تو صدق و اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، جس بستی میں رہتے ہو فوراً اس کو چھوڑ دو، اور دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی ایک بستی ہے وہاں چلے جاؤ تاکہ اس ماحول میں رہو، اچھے اعمال اختیار کرو. تو اس شخص نے توبہ و استغفار کی اور اس بستی کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا، اور جب درمیان میں پہنچا تو وقت آ گیا اس کا، فرشتوں کو حکم ہوا اس کی روح قبض کر لو. اب جان کنی کا عالم، اس وقت بھی وہ لیٹ گیا اور لیٹتے ہوئے گھسٹنے کی کوشش کر رہا تھا، گھسٹتے ہوئے اس بستی کی طرف جہاں کے لیے چل پڑا تھا، تو کچھ حصہ اس کا جسم کا آگے آ گیا اس بستی سے جس کو چھوڑ کر آیا تھا. فرشتوں نے جان تو نکال لی، بلکہ اس وقت یہ آپس میں وہ ہوئی کہ اس کی جان نکالے گا کون، نیکی کے فرشتے یا عذاب دینے والے فرشتے. اس وقت یہ حکم ہوا کہ بھئی تم جگہ ناپ لو، جس بستی کو چھوڑ کر آیا ہے اگر وہ ابھی کم تے ہوئی ہے تو پھر عذاب کا فرشتہ، اور اگر جس بستی کی طرف یہ بڑھ رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر اس طرف زیادہ آ چکا ہے تو پھر نیکی کے فرشتے. تو بہرحال جب ناپا گیا تو نیکی کے فرشتے نے اس کی روح قبض کی. اس سے اندازہ لگایا کہ اگرچہ اس پر حقوق العباد تھے لیکن اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آدمی مسمم ارادہ کر لے توبہ کرنے کا، اور توبہ کر لے اس کے بعد ازالے کی بھی کوشش کرے، جیسے کہ اس نے اس بستی کی طرف بڑھ کر عملی طور پر اقدام بھی کیا، تو پھر اگر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے انشاءاللہ کافی ہو جائیں. تو اس کو کہتے ہیں توبہ تفصیلی. پھر ایک اور بات حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کی عرض کر دوں کہ جب آپ نے توبہ کر لی اب ان گناہوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. بعض جاہل کہتے ہیں صاحب اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا گناہوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم گناہوں کو یاد کرتے رہو گے تو ماضی میں ہی پڑے رہو گے ہمیشہ. بھائی ماضی چھوڑ دو، جب ہم نے توبہ صدق و اخلاص کے ساتھ کر لی اس کے ازالے کی بھی فکر کر رہے ہیں تو یقین جان لو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب اگر ان گناہوں میں پڑے رہو گے یاد کرتے رہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا لیکن تم گناہوں کو معاف نہیں کرو گے اپنے، تم اس کے پیچھے ہی پڑے رہو گے کہ صاحب نہیں میرے گناہ بڑے سخت بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں بغیر ارادے کے اگر کسی وقت وہ ذہن میں آ جائیں تو فرما اس پر استغفار کر لو، لیکن ماضی کی طرف لوٹ کر مت جاؤ، ان گناہوں کی طرف خیال مت لے جاؤ، ان سے چھٹکارا حاصل کر لو انشاءاللہ، امید اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. دوسری بات فرمائے کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے ماضی، ایک حال، ایک مستقبل، تین ہی زمانے. تو اس لیے ماضی سے تو نکل آؤ، اب مستقبل کی بھی فکر چھوڑ دو، مستقبل کی بھی فکر چھوڑ دو، یہ مت سوچو کہ صاحب مستقبل میں کیا ہوگا، گناہوں سے کیسے بچوں گا، اس بات کو چھوڑ دو، بلکہ حال کی فکر کرو کہ بھئی حال میں گناہوں سے کیسے بچوں. حال میں گناہوں سے بچتے رہو اس لیے کہ یہ حال ہی ماضی ہونے والا ہے اور ہر مستقبل حال ہونے والا ہے. تم جب حال کی فکر کر لو گے تو انشاءاللہ مستقبل سے بھی اللہ بے نیاز کر دیں گے، کیونکہ ہر حال ہر مستقبل یہ حال ہونے والا ہے اور ماضی تو گزر گیا، لہذا گزرے ہوئے زمانے کی فکر چھوڑ دو اور مستقبل کی بھی فکر چھوڑ کر صرف حال کی فکر کر لو. تو دیکھیے کام آسان ہو گیا، اب صرف ایک زمانے کی فکر کرنی ہے ہم نے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں فکر کر لیں کہ گناہوں میں نہ مبتلا ہوں، کوشش کر لیں اپنی طرف سے، اور اگر کچھ اسباب ایسے ہیں ان اسباب کو بھی طلاق دے دیں، اسباب گناہوں سے بھی بچے. یہی تو وجہ ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے بدنظری مت کرو، حالانکہ آنکھوں سے دیکھنا بظاہر کیا ہے، لیکن چونکہ یہی سبب بنے گا آگے گناہوں میں پڑنے کا، اس لیے بد نظری کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ بد نظری خود کوئی چیز نہیں ہے لیکن بد نظری کے نتیجے میں آگے گناہوں کا خیال دل میں آئے گا، وسوسے آئیں گے، اس لیے پہلے ہی فرصت میں اس سے منع کر دیا. تو اسباب گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا، اسی لیے پردے کو لازمی قرار دیا، آنکھوں کی حفاظت کو لازمی قرار دیا، وساوی سے شیطانیہ کو دل میں جگہ مت دو اس کو جو ہے وہ خیال کیے، کیونکہ آدمی آہستہ آہستہ اگر وساوس اس کے آتے رہیں اور اس کا اجالے کی فکر نہ کرے تو پھر وہ بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں. تو بہرحال اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزاریں کہ جو اپنا حال ہے، اپنا زمانہ، جو جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں گناہوں سے بچنے کی فکر کر لیں، اور جب توبہ استغفار کر لی اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیے اور اس شعر کو پڑھتے جائیے. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی اللہ کی رحمت کے آگے گناہ کیا بیچتے ہیں. اللہ رب العزت دیکھیے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے سمندر، پورے کراچی کا پیشاب پخانہ سب اسی میں جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی امام صاحب نہا لے تو بھی پاک، کوئی عام آدمی نہا لے تو بھی پاک. کیوں بھائی، پانی پاک ہے ہی نہیں سمندر کا، حالانکہ سارے زمانے کی غلاظتیں وہاں گرتی ہیں، لیکن ایک جب لہر آتی ہے اور اس غلاظت کو بہا کر لے جاتی ہے اب سب پاک ہو گیا. اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں، ایک ادنا مخلوق میں یہ طاقت رکھی ہے کہ ساری نجاستوں اور غلاظتوں کو ختم کر دیتی ہے وہ، تو اللہ کی رحمت کس درجے کی ہوگی؟ کہ اللہ کی رحمت سمندر جیسی مخلوق سے بھی چھوٹی ہے؟ اللہ کی رحمت اگر ہم پر آ گئی تو پھر ہمیں کسی گناہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. یعنی جو ہو گیا ہو گیا، توبہ استغفار کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کی امید ہے کہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور پھر ہم بحیثیت بندے ہونے کے اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں. بڑی بےغیرتی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے کہ ہم بندہ ہو کر بھی اپنے رب کی نافرمانی کریں. یہ شرط بندگی کے خلاف ہے کہ ایک طرف تو ہم بندے ہیں، ارے بھائی اگر ہمارا کوئی مالک ہو، آقا ہو، کوئی ہمارا باس ہو جس کے ہم ملازم ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کی نافرمانی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہمیں یہ نوکری سے نہ نکال دے، لیکن اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی جس نے اس کو بھی پیدا کیا جس کا ہم ادب کر رہے ہیں، اس کی ہم رات دن نافرمانیاں کرتے ہیں. تو کچھ سوچو، کچھ تھوڑا سا فکر کرو، اور گناہوں سے بچنے کی فکر یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عطا فرما دے، آپ سب کو عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو، کہ ہم اپنے گناہوں کی فکر کریں اور توبہ و استغفار کریں صدق دل کے ساتھ، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں اور اس کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوں. آپ سوچئے کہ اگر کسی کا والد اپنی اولاد پر مہربان ہو اور پھر بھی اولاد اپنے باپ کی نافرمانیاں کرے، تو جو فرما بردار اولاد ہے ان کا دل کیسا دکھتا ہوگا کہ ابا تو اتنا ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، ابا نے تو ان کے لیے سب کچھ خرچ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ابا کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، ان کا دل دکھاتے. تو یہی حال سمجھ لیجیے ربا کا بھی. ہم تو اپنے ربا کو یاد کریں کہ ربا اتنی مہربانی کرتے ہیں، اس قدر ہماری ضرورتوں کی تمام چیزیں ہمیں عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ربا کو ناراض کریں. تو اللہ رب العزت کو ہم ناراض نہ کریں. رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں، رات دن ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، رات دن ہمیں عطا فرماتا ہے، اب اس کے بعد اس کی نافرمانی کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، مجھے بھی، تمام مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے گناہ ہم سے صادر ہوئے سرزد ہوئے انہیں معاف فرما دے، چھوٹے گناہوں یا بڑے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحم و کرم فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ ہمارے مسجد کے بعد نمازی بیمار ہیں، اکبر صاحب ہیں، اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، ان کے دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، موبائل کوئی صاحب ان سے چھین رہے تھے اور چھینتے انہیں گولی مار دی، اس ہسپتال میں ان کے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفایا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اب ان کے گھر والوں کو جو فکر ہے اللہ تعالیٰ ان کی فکر کو دور فرما دیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہمارے دوست احباب ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جتنی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ اور شادی کے لائق ہو چکی ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دے، اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔